سیدنا مرشدنا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے اشعار ہیں. کلام عبرت ناک برائے عشق حوث ناک. وہ زلف فتنہ کر جو فتنہ ساما تھی جوانی میں, وہ زلف فتنہ کر جو فتنہ ساما تھی جوانی میں, دمے خر بن گئی پیری سے وہ اس دار فانی میں, دمے خر بن گئی پیری سے وہ اس دار فانی میں, وہ زلف فتنہ گر جو فتنہ ساما تھی جوانی میں.
جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت والا کا یہ کلام ہے یہ بالکل انوکھا ہے, منفرد ہے, دنیا کی کسی زبان میں یہ اس طرح کا کلام نہیں ملتا. میرا تو عقیدہ ہے, اگرچہ میں نے مختلف زبانیں نہیں پڑھی لیکن جتنی پڑھی ہیں اس میں سب میں حسن فانی کی تعریف اور اس کی تشبیہات اور اس کی قلابیں ملاتے ہیں زمین سے آسمان تک, تو کیونکہ ان کی نظر صرف ظاہری حسن پر ہوتی ہے. تو لیکن حضرت کا کمال یہ ہے کہ انہی اصطلاحات میں, انہی الفاظ میں, انہی تشبیہات میں جو کہ اس کی تعریف میں استعمال ہوتے ہیں, حضرت والا ایک مصرے میں اس کو بیان فرما دیتے ہیں جو ادبی اعتبار سے بھی بہترین ہوتا ہے. وہی اصطلاحات معلوم ہوتا ہے کہ حسن فانی کی تعریف کر رہے ہیں, اور دوسرے مصرے میں اس کی یعنی اصلی شکل دکھا دیتے ہیں, اس کا پوسٹ مارٹم کر کے اس کو دیا. جیسے اس میں فرما رہے ہیں کہ وہ زلف فتنہ گر, وہ زلف جو فتنہ پیدا کرتی تھی, لوگوں کے دلوں کو بے چین کرتی تھی, ہزاروں آپس میں خونریزیاں ہوتی تھی اس کی حاصل کرنے کے لیے, وہ فتنہ گر اور فتنہ ساما بھی تھی, اندر فتنہ رکھتی تھی کہ اس کی وجہ سے سینکڑوں کو جو ہے وہ آپس میں اس کے لیے ایک دوسرے کے رقیب ہو جاتے تھے. فتنہ گر بھی تھی, فتنہ پیدا بھی کرتی تھی اور فتنہ اپنے اندر رکھتی بھی تھی. تو یہ لیکن یہ تو جوانی کا حال تھا کہ جوانی میں تو یہ حال تھا, لیکن بڑھاپے میں کیا ہوا, وہ دمے خر بن گئی آخر میں, وہ اس دا آخر میں دمے خر بن گئی پیری سے وہ اس دار فانی میں. دمے خر مانے گدا, یعنی وہ جو زلف اتنی خوبصورت تھی وہ بڑھاپے میں گدھے کے دم کی طرح ہو گئے, سب بال جھڑ گئے, بڈھے گدھے کی دم کیسی ہوتی وہ بن گئی. تو سارا اس انجام دکھا دیتے ہیں حضرت والا اور اس کی ظاہری حسن کا جو ہے تیا پانچا کر دیتے ہیں. اور سب سے زیادہ حضرت والا کا, کیونکہ پوری زندگی تقویٰ سے گزری, پہلا اثر یہی ہوتا تھا کہ جو بڑے بڑے عاشقان مجاز آتے تھے انہیں حسن فانی سے نفرت ہو جاتی تھی, اس کی حقیقت ان پہ واضح ہو جاتی تھی, چاہے چھوڑیں دیر میں لیکن یہ ہو جاتا تھا کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ نہایت ہی لچر اور نہایت ہی خبیث اور نہایت ہی دنی کام ہے, بہت ہی گرا ہوا کام, معمولی انقلاب تھوڑی ہے. عقیدے کا تبدیل ہو جانا یہ بھی تو ایک عقیدہ ہے کہ ہم حسن فانی کے بغیر تو ہم جی نہیں سکتے. بہت چیز سمجھتے تھے کہ اگر ہم دل نہ لگائیں تو پھر ہم کہاں جائیں گے, اگر ان سے ہم دل نہ لگائیں گے تو کہاں جائیں گے. یعنی یہ عقیدہ ایسا ہو جانا پختہ, اس کو بدل دینا, یہ حضرت والا کی برکت تھی.
سبحان اللہ. سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں، سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں، ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بحر جوانی میں، ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بحر جوانی میں.
ماشاءاللہ، ایک بزرگ تھے بابا نجم احسن صاحب، ان کو یہ شعر بہت پسند تھا اس بارے کہ سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں، یعنی جو حسن فانی کی جو بہاریں ہیں تو اے دل ذرا ان سے سنبھل کے ان کے قریب ان کے قدم وہاں رکھنا، ذرا کنارہ کشی رہنا، ان سے دور رہنا، سنبھل کے قدم رکھنا، ورنہ حسن فانی کی دریا میں سینکڑوں کشتیوں کا خون دیکھا ہے، سینکڑوں اس میں فنا ہو گئے، اس تھوڑی عارضی بہار میں گئے اور کشتیاں ان کی غرق ہو گئیں، بالکل تباہ و برباد ہو گئیں. ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بحر جوانی کے دریا میں، ہزاروں کشتیوں کا خون ہے جوانی تباہ کر لی، کسی نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے، لہذا ان سے سنبھل کے قدم رکھو، ان سے کنارہ کش رہو.
وہ زلف فتنہ گر جو فتنہ سام تھی جوانی میں، دم خر بن گئی پیری سے وہ اس دار فانی میں، جو غمزہ شہرائے آفاق تھا کل خوف شانی میں، جو غمزہ شہرائے آفاق تھا کل خوف شانی میں، وہی عاجز ہے پیری سے خود اپنی پاس بانی میں، وہی عاجز ہے پیری سے خود اپنی پاس بانی میں.
اب غمزہ کہتے ہیں آنکھوں کا جو اشارہ محبوب کرتے ہیں دنیا کی بھی محبوب یا ان کی خاص ادائیں، اس کو غمزہ کہا جاتا ہے، تو یہ بھی لفظ رومانٹک استعمال کیا. جو شہرہ آفاق تھا اس کی آنکھوں کے اشارے اور غمزے اور اس کی ادائیں سارے دنیا میں مشہور تھیں، لوگ اس پر جان دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کل چودھویں کی رات تھی چھبر رہا چرچا تیرا، اور کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا. تو اس طرح کی باتیں فضولیات کی کرتے ہیں اور اس نے اس کے انجام سے واقف نہیں ہوتے. تو حضرت والا کتنے حسین انداز میں فرما رہے ہیں کہ وہ غمزہ، وہ ادائیں، وہ اس کے آنکھوں کے اشارے، جو ساری دنیا میں جن کا شہرہ تھا جوانی میں، تو غمزہ جو وہ غمزہ شہرہ آفاق تھا کل خون فشانی میں، ایک آنکھ کے غمزے کی جو پلک ہوتی ہے سینکڑوں کے دل خون ہو جاتے تھے اس کو دیکھ کے. اب بتائیے کوئی مجاز کا شاعر مقابلہ کر سکتا ہے کل خون فشانی میں؟ تو وہی اصطلاح ہے جو کمال ہے کہ جو شعرا بیان کرتے ہیں اس سے زیادہ حسین انداز میں. اور وہ کیا دوسرا مصرع کیا ہے؟
وہی عاجز ہے پیری سے.
ہاں وہی عاجز ہے پیری، جو کل خون بہا دیا کرتا تھا، لوگوں کو قتل کر دیتا تھا اپنی اداؤں سے، وہ عاجز ہے، وہ خود عاجز ہے پیری سے اب اپنی پاسبانی میں، اب اپنی حفاظت میں وہ خود ہی عاجز ہو گیا، کوئی اس کو پوچھتا ہی نہیں، اپنی حفاظت اب خود ہی نہیں کر سکتا جو دوسروں کو قتل کر دیا کرتا تھا، اس کی وجہ سے قتل خون ہو جاتے تھے. اب وہ خود اپنی پیری بڑھاپے میں آ کے سارا رنگ و روپ ختم ہو گیا اور کوئی اب اس کو پوچھتا بھی نہیں، اپنی پاسبانی میں خود عاجز ہوگی، اپنی اس کی حفاظت، اس جو جو حسن سے حاصل تھا اس کی اب پاسبانی نہیں کر سکتا، وہ حسن ہی نہیں رہا، پاسبانی کس چیز کی کرے گا؟ چوکی داری تو اس خزانے کی جاتی ہے، خزانے ختم ہو چکے. ہاں بھائی،
ہماری موت روحانی ہے عشق حسن فانی میں، ہماری موت روحانی ہے عشق حسن فانی میں، حیات جاویداں مضمر ہے دل کی نگہ بانی میں، حیات جاویداں مضمر ہے دل کی نگہ بانی میں.
حسین سے دل لگ گیا، حسین سے دل لگ گیا تو روح کی موت واقع ہو جاتی ہے. دل جو اللہ تعالی کے تعلق سے زندہ تھا، وہ پھر اس مردہ حسین کی طرف متوجہ ہو کے اللہ سے بالکل غافل ہو جاتا ہے، روح کی موت واقع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بعضوں کا خاتمہ ہی خراب ہو گیا اس حسن فانی کے چکر میں. اور اللہ سے دل لگانے میں جاویدانی حیات ملتی ہے، غیر فانی حیات ملتی ہے، سکون کی حیات ملتی ہے.
ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کا
جو میری یاد سے غافل ہیں ان کی زندگی تلخ کر دی جاتی ہے. اور دوسری کیا آیت ہے؟ ومن آمن وعمل صالحا حیاتن طیبہ، ہے نا، جو عمل ایمان لایا، عمل صالح کرے تو پاکیزہ زندگی اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں، وہی حیات جاویدانی. اس دنیا میں بھی سکون سے رہتے ہیں اور ان کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کے اور حسینوں کے نام مٹ گئے، کوئی پوچھتا بھی کہ کہاں، جس قبروں میں سڑ گئے، اور اہل اللہ کے قیامت تک تذکرے ہوتے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل ہوتا رہتا ہے، ان کی صدقہ جاریہ ان کی تعلیمات قیامت تک رہتی ہے. امین اور آسمان کا فرق.
جو عارض آہرش کے سر گلستان تھا جوانی میں، جو عارض آہرش کے صد گلستان تھا جوانی میں، وہ پیری سے ہے ننگے صد خزاں اس باغ فانی میں، وہ پیری سے ہے ننگے صد خزاں اس باغ فانی میں.
جو عارض رشکے
ست گلستان
تھا جوانی میں، عارض کہتے ہیں چہرے کو، تو جو چہرہ کے ہزاروں گلستان باغوں کے لیے، وہاں کے پھولوں کے لیے ان سے زیادہ خوبصورت تھا کہ پھول اس پر رشک کرتے تھے. اب بتائیے یہ مجاز کی کیسی تعریف ہے. جو عارض جو عارض رشک صد گلستان تھا جوانی میں، وہ
پیری سے ہے ننگے صد خزاں،
وہ پیری سے ہے ننگے صد خزاں اس باغ فانی، اس دنیا کے فانی باغ میں اب بوڑھا ہو گیا تو ہزاروں خزاؤں اس پر کو شرم آتی ہے، اس کو دیکھ ہزاروں خزائیں جو ہیں جہاں پت جھڑ ہیں وہ بھی شرمندہ ہوتے ہیں، ان سے برا حشر ہو جاتا ہے اس کا. خزانے تو پھر بھی پیڑ پہ کچھ نہ کچھ حسن ہوتا، لوگ تصویر کھینچتے ہیں کہ بھئی یہ نہیں پیش اچھا رہے، لیکن کسی بڈھی عورت کی کوئی تصویر نہیں. پیری سی ہے ننگے ست خزاں اس باغ فانی. دیکھیے یہی میں بتا رہا ہوں کہ ایک مصرے میں اتنی بہترین اس کی تعریف ہوتی ہے، اور دوسرے مصرے میں حضرت والا اس کو
اصل حقیقت کو دکھا کے اس سے نفرت پیدا کر دیتے، اس کے گو گوت اور اس کی فنائیت کو ظاہر کر دیتے.
جو ابرو اور نجگاں قتل گاہ عاشقاں تھے کل، جو ابرو اور نجگاں قتل گاہ عاشقاں تھے کل، وہ پیری سے ہیں اب نجگان خر کی چڑھ روانی میں، وہ پیری سے ہیں اب مجگان خر کی چڑھ روانی میں.
مجگان کہتے ہیں، ابرو کہتے ہیں یہ جو بھمی ہوتی ہے اوپر آنکھ کے اوپر، جو اس کو ابرو کہتے ہیں، اور مجگان کہتے ہیں ان پلکوں کو جو آنکھوں کی پلکیں ہیں. یہ جو ابرو اور مشگاں قتل گاہ عاشقاں تھے، عاشق اس سے قتل ہوتے تھے اور پھر اس پر فدا ہو جاتے تھے. کیا شکل ہے بابا اس پر گویا کہ اس پر جان دے دیتے تھے. قتل گاہ عاشقاں تھے کل، وہ پیڑھی سے ہیں
اب مشگان خر کی چڑھ، اب مشگان خر کی چڑھ روانے،
وہ پیری سے ہیں اب
مجگان
خر. خر کے معنی گدھا، مجگان معنی گدھے کی پلکیں. تو وہ جو پلکیں ایسی خوبصورت تھی قتل کر رہی تھی لوگوں کو، وہ ایک ایک صد جو مولانا رومی کا شعر ہے کہ ایک غمزے میں اور ایک اس میں سینکڑوں تیر پنا ہوتے ہیں. میں بھول رہا ہوں شعر، یاد نہیں رہتا. تو ایک ایک پلک میں سینکڑوں تیر ہوتے ہیں جو اس کو زخمی کرتے ہیں انسان کو، اور آدمی اس کے انجام سے بے خبر ہو کے اس پر اپنے اوقات ضائع کرتا ہے. تو لیکن جب وہ بڑھاپا آ گیا تو گدھے کی وہ جو پلکیں ایسی خوبصورت تھیں، وہ بوڑھے گدھے کی پلک آنکھیں دیکھ لو کیسی ہوتی، کیچڑ بہتا رہتا ہے. ان سے کیچڑ بہنے لگا اور ایسی ہو گئی جیسے گدھے کی پلکی ہوتی ہیں. یہ انجام ہو گیا اس کا.
وہ جان حسن جو تھا حکمران کل بادشاہوں پر، وہ جان حسن جو تھا حکمراں کل بادشاہوں پر، ہے پیری سے بغاوت آج اس کی حکمرانی میں، ہے پیری سے بغاوت آج اس کی حکمرانی میں.
جو بادشاہوں پر حکومت کرتا تھا، بادشاہ رکھ لیتے ہیں جو حسین ہوتی ہیں اور اس کے غلام بن جاتے ہیں، جیسے نور جہاں تھی اور جہانگیر تھا، تو ایسا عاشق تھا اس کو، تو شیعہ تھی اور یہ سنی تھا، مگر تھا شراب کباب میں اپنا. تو اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ جب عدالت میں بیٹھتا تھا تو پیچھے پردے کے پیچھے سے وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھی رہتی تھی، تب جا کے یہ فیصلے کرتا تھا. تو حکمرانی کر رہے ہیں، حکمرانی کرتے ہیں تو لیکن عادل تھا وہ. حضرت بڑے جو مجدد الفسانی کی خدمت میں آخر میں جانے لگا تھا، اس میں بہت ہی ان کی خدمت سے بہت اثر و توبہ کی اس کے پاس جا کے، اور ایک دفعہ اس پر خوف کا غلبہ ہوا کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، عمر بھر شراب کباب میں گزری ہے، تو مجھے کہیں پتہ نہیں میرا انجام کیسا ہوگا. تو بڑے پیر صاحب کہہ رہا ہوں، حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا کہ اگر ہم جنت میں گئے تو بغیر تیرے داخل نہیں ہوں. اللہ کو کیا قسمت تھی اتنا بڑا اللہ والا مجدد کوئی کہہ رہا کہ بغیر تیرے داخل نہیں ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اختیار دیں گے وہاں اللہ اپنے خاص بندوں کو، علماء کو، کہ جس کو تم چاہو جنت میں لے جاؤ. تو اس کے بعد مگر عادل ایسا تھا کہ علامہ شبلی نعمانی نے اس کا واقعہ لکھا ہے کہ اس نے نور جہاں نے ایک دھوبی آ گیا اس کے احاطے میں، تو اس نے اپنا اس کو تیر مار کے کہ میرے اس میں کیسے آ گیا، وہ اس کے تیر مارا وہ مر گیا. تو بادشاہ تک خبر پہنچی، بادشاہ نے پوچھا کہ کس نے یہ کام کیا، تو اس نے نور جہاں سے پوچھوایا، اس نے کہا کہ میں نے کیا ہے، میں وہاں کھڑی تھی، میری حسن کو غیرت آئی کہ نامہر مجھے دیکھ رہا ہے. اس کو تو جہانگیر غصہ ہوا اور اس نے کہا کہ جاؤ، جیسے عام قیدیوں کو زنجیروں میں جکڑ کے لاتے ہیں، اس کو زنجیروں میں جکڑ کے لیا جیل میں ڈال دو، جس سے اتنی محبت تھی کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا. یہ تھے پہلے بادشاہ، اسی لیے حضرت کریم احمد ثانی نے فرمایا کہ مغلیہ بادشاہوں کو شاہانے کو برا مت کہو، یہ انگریزوں کی اور کافروں کی چال ہے، ان کے دم سے اسلامی حکومت قائم تھی، چاہے وہ عمل بھی نہیں کرتے تھے لیکن وہ حکومت اسلامی تھی اور انہوں نے بڑے بڑے کام بھی کیے ہیں. اکبر جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت ہی دین الہی ایجاد کے حضرت نے لکھا ہے کہ بارہا علماء کو، وہ اس کی ایک سیاسی چال تھی، دنیا دار تھے، بارہا علماء کو بلا کے اس نے توبہ کی ہے ان کے ہاتھ پہ کہ میں اس دین الہی وغیرہ جو کچھ کر رہا ہوں میں اس سے توبہ کرتا ہوں. حالانکہ کتنا اس کے لیے ہندو اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ اس کی پالیسی دنیا داری تھی، لیکن دل کا حال یہ تھا. تو بادشاہ تو ان کو فرمایا برآمد کر، بہرحال وہ پھر شاہ جہاں نے اس کو حکم دے دیا اور فرمایا کہ مفتی سے پوچھا کہ کیا فتنہ ہے. مفتی میں بھی ایسے بے دھڑپ تھے اس زمانے میں، ڈرتے تھے نہیں، کہ اس نے کہا شرح کہتی ہے کہ قاتل کی اڑا دو گردن، قاتل کی گردن اڑا دو. تو پھر کسی نے کہا کہ حضرت ایک نیت بھی ہوتی ہے، اس کا معاوضہ دے دیا، اگر بھروسہ اس کے راضی ہو جائیں تو اس کو کچھ پیسہ دے دیا جائے اتنا جس سے وہ خوش ہو جائیں. تو بادشاہ نے ان کو بلا کے ان سے کہا، بہت بڑی رقم پیش کی، وہ کہا تو انہوں وہ مان گیا اس نے کہ اچھا قتل نہ کریں، یہ وہ رقم لے لی. اور پھر مفتی صاحب نے کہا کہ اچھا اب اس کو رہا کر دو، وہ قصاص دے دیا گیا. پھر جب وہ واپس آئی تو علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ دفعتن پاؤں پہ بیگم کے گرا اور یہ کہا، تو اگر کشتہ شدی آج سے مل کر دم بند. دفعتن اس کے پاؤں پہ گر گیا اب اس حسین نور جہاں کے، اور یہ کہا کہ اگر تو مر جاتی تو میں کیا کرتا، کہ میرا کیا اشر بنتا، تو اگر کشتہ شدی آج سے مل کر دم بند. لیکن الاہل اللہ کی صحبت رائے گا نہیں جاتی، اس عاشقی کے باوجود ایک ملا دو پیازا تھے وہاں، مفتی جمیل صاحب فرماتے تھے کہ ملا دو پیازا ان کا نام تھا، بہت بڑے عالم تھے، اور وہ بی اے بل جو حضرت اس کو گمراہ کرتا تھا اس کی کاٹ کی وجہ سے وہاں آئے تھے، اس کی باتوں کو رد کرتے رہتے تھے. جیسے اس نے بی اے بل نے ایک دفعہ کہا کہ بادشاہ سے اکبر سے کہ حضرت یہ کتابوں میں جو سیرت لکھی ہوئی ہے اس کو تو لوگ پڑھتے ہیں نہیں، تو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ڈرامے کی صورت میں اس کو وہ کر لیں، ڈرامے کی صورت میں آپ اللہ بن جائیے، ذل الہی سے الہی ہو جائیے، میں نبی بن جاتا ہوں اور کوئی صحابی بن جاتا ہے، کوئی صدیق بن جاتا ہے، اور اس طرح پھر ہم وہ آپ کے حالات نعوذ باللہ اس طرح پیش کریں گے. آپ اس نے کہا ٹھیک ہے. تو اب ملا تو پیازا کو خبر نہیں تھی مگر بڑے ذہین تھے. تو جب وہ آئے تو اب اس نے بیر بل نے کہا کہ ملا صاحب یہاں ہم ایک ڈرامہ کر رہے ہیں
تبلیغ کی صورت میں. تو ہم نے یہ کیا کہ اس ڈرامے میں یہ جو ذل الہی ہے یہ تو اللہ تعالی ہے نعوذ باللہ, اور میں نبی ہوں, اور آپ کون سا عہدہ لینا چاہتے ہیں, آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو کہنے لگے ابو جہل کا. کہنے لگے ابو جہل کا. بادشاہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ خدا بھی جھوٹا اور نبی, اس کی طرف بھی یہ نبی بھی جھوٹا, یہ خدا بھی جھوٹا اور یہ نبی بھی جھوٹا. حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایمان بچا لیا, یہ خدا بھی جھوٹا, یہ جو بنا بیٹھا ہے, اور یہ جو تو کافر نبی بنا بیٹھا تو بھی جھوٹا. تو ایک دفعہ نور جہاں نے پھر وہ بوڑھے ہو گئے تو ان سے تو ڈرتی تھی کہ یہاں ان سے تو یہ تو جیت جاتے ہیں, بہت ذہین ہے, ہر ایک کو شکست ہوتی ہے. تو جب یہ بہت بوڑھے ہو گئے تو ایک دوسرے مناظر کو رکھ لیا انہوں نے, بادشاہ نے. انہوں نے خود درخواست کی کہ حضرت میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب میرے بس کا کام نہیں رہا. تو بادشاہ نے پھر دوسرا کہا, تو وہ بیچارے سیدھے سادے تھے, یہ سب چیزیں نہیں جانتے, ہر شخص تھوڑی مناظر ہوتا ہے, بحث مباحثہ کرنے میں بڑے عقل کی ضرورت ہوتی ہے, حاضر دماغی کی. انہیں پتا لگ گیا ملا دوپیازا کو کہ وہ ہاں. تو اس نے پھر بادشاہ سے کہا جب انہیں نیا رکھا کہ بھئی میں بھی شیعہ ہوں, آپ سنی ہیں, تو محبوب اور محب, عاشق اور معشوق کا تو مذہب ایک ہونا چاہیے, تو آپ بھی میرے مذہب پر آ جائیے. تو اس نے کہا تو یہ ثابت کر دے کہ تیرا مذہب سچا ہے تو آ جاؤں گا. وہاں تو پھر ایران کا جو سب سے بڑا وہ مشتہد تھا, اس کو بلا لو, وہ مناظرہ کر لے گا تمہارے یہ نئے آئے مفتی صاحب. اچھا, اس نے بلوا لیا. ملا تو پیازے کو پتہ لگ گیا, ملا تو پیازے آ گئے اس کے ان کے بعد. وہ جو مناظر نئے تھے ان کا, حضرت یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے, یہ آپ مجھے دے دیجیے, میں کروں گا مناظرہ. اچھا ٹھیک ہے. اس نے اب جو دیکھا تو بجائے اس کے ملا تو پیازہ بیٹھی ہوئی ہوں, وہ تو ویسے ہی سہم گئی. اور یہ سامنے سب سے بڑا مجتہد جو ایران کا تھا وہ بیٹھا ہوا تھا. تو بیٹھنے سے پہلے یہ جلادوں کے پاس آئے, سلوار یہ کھڑے رہتے ہیں نا بادشاہ کی, انہوں نے کہا یہاں اسٹیج لگاؤ, اور جیسے ہی کہ بادشاہ ویژن یعنی مار دو, فوراً گردن مار دینا سی. تو اس کے اس میں آ کے کھڑے ہو گئے, تو اور وہ یہ دونوں بیٹھ گئے آمنے سامنے, وہ تلواریں لیے کھڑے تھے. تو اس نے انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ, اب اس نے کہا کون ابتدا کرے, تو وہ کہنے لگا مشتہد کہ آپ ہی شروع کر دیجیے. بہت اچھا, آپ یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو اب تو حضور کی بات تھی, تو اس نے کہا وہی جو ہمارے اہل سنت کا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں, یہ تقیہ کرتے ہیں اور افضل یعنی تمام نبیوں کے سردار ہیں, اور آپ جیسا کوئی دوسرا نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا. خوب تعریف بادشاہ سنتا رہا, ٹھیک ہے, بہت اچھا گیا. پھر حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں پوچھا, تو اس نے کہا رہے وہ کہتا ہے وہ اونچے خر دور, وہ بادشاہ ہو گئی کاش ہوتی, اس نے تو کہا کہ نبی کی تعریف کر رہا ہے, خاموش بیٹھا رہا. پھر اس کے بعد حضرت عمر کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں, سب کے بارے میں وہ یہ کہتا رہا کہ کیا گدے تھے, کیا گدے تھے, کچھ خربوت کیسا, کیا گدا تھا. پھر اولیاء اللہ پہ آ گیا, اولیاء اللہ پہ آ گیا, تو یہ اولیاء اللہ بھی یہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی دعا سے پیدا ہوا تھا, ان کا معتقد تھا, ان کے پاس کبھی ان کی دعا سے معلوم تھا کہ ان کی دعا سے پیدا ہوا ہوں, ان کے پاس کبھی کبھی جایا بھی کرتا تھا, معتقد تھا ان کا. پھر اس نے پوچھا کہ وہ سب کو پوچھتا ہوا آیا. پھر آگے ملا دبیادہ نے پوچھا, اچھا حضرت معین الدین چشتی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کہنے اوہ اونچے خربود. بادشاہ نے سن لیا, کہ کیا کہا؟ پھر چکو. تو اس نے پھر دوبارہ پوچھا, تو اس نے کہا کہ اونچی خربوت. جب اسے کہا تو بادشاہ کو اس کو غصہ آ گیا, اس نے کہا بزن مار دیکھ, اسی وقت اندر اڑا دیا اور اس کے بعد ختم ہو گیا, اس کا کام تمام ہو گیا, چلے گئے اپنے کام کرا کے. اب جو یہ گھر گیا در اپنے محل سرا میں, تو وہ باتی میں کرے آپ نے میرے اتنے بڑے مجتہد کو مروا دیا. تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ ایمان تھا ان کا کہ جانا بتو جان آدم نہ کہ ایمان آدم. اے جان, اے محبوب, میں تجھے اپنی جان دیتا ہوں, ایمان نہیں دیتا. حضرت والا جو آخری سفر ہوا تھا لاہور کا, صحت کی حالت میں جس میں عجیب حضرت پر کیفیت تھی, آپ تھے اس میں, بس وہ عجیب جہانگیر کے مغرب مقبرے پہ جب جا رہے تھے تو حضرت والا فرما رہے تھے کہ مجھے کسی نے نہیں پہچانا. اب یہ تھا جو میری اولاد نے بھی نہیں پہچانا, میرے بیوی بچوں نے بھی نہیں پہچانا, میرے ساتھ جو دن رات رہتی ہیں, جیسے میں جو میرے ساتھ دن رات رہتی ہیں, انہوں نے بھی مجھے نہیں پہچانا. ایسا ایسا دل ہوا کہ واقعی ہم حضرت کی قدر نہیں کر سکتے. بس بہت ہی عجیب کیفیت تھی. پھر حضرت والا وہاں جا کے اس کے مقبرے پہ گئے, اس کے بالکل سامنے اس کے ایک طرف اس کا مقبرہ اور دوسری طرف نور جہاں کا ہے. ایسی لعنت برستی ہے برس رہی تھی کہ ظلمت ہی ظلمت معلوم ہو رہی تھی. وہ تو شیعت کی حالت میں مری تھی, اجڑا ہوا بالکل لگا. اور اس کے جب تشریف لے گئے اور فاتحہ پڑھ کے اور وہ عیسیٰ علیہ ثواب کیا, تو بعد میں فرمانے لگے کہ عجیب بات ہے کہ مقبرہ بادشاہ کا ہے لیکن یہاں مجھے انوار نظر آ رہے ہیں. تو پھر میں نے حضرت کو سنایا کہ حضرت مفتی محمود حسن صاحب نے ان کا رسالہ نکلتا تھا کانپور سے, اس میں یہ واقعہ لکھا تھا کہ حضرت صاحب مفتی صاحب نے حضرت مجدد الفسانی نے اس کے لیے فرمایا تھا کہ اگر ہم جنت میں گئے تو بغیر تیرے داخل نہیں ہوں. حضرت والا نے فرمایا کہ یہ انہی کا نور ہے اس کا کام بن گیا, اس کا کام بن گیا. ہاں پڑھیے. یہ کتنا شاندار ہے, وہ جانے حسن جو تھا حکمراں کل بادشاہوں پر, جو بادشاہوں کو اپنی حکمرانی کرتا تھا, ادھر کو کیا کہتے تھے ادھر کو بادشاہ چلتا تھا, بادشاہوں پر کا حاکم, بادشاہوں کا بادشاہ بنا ہوا تھا. جو حکمراں بادشاہوں پر, وہ پیری سے ہے,
وہ پیری سے بغاوت آج
ہے, پیری سے بغاوت آج اس کی حکمرانی, اسی کے جسم میں بغاوت ہے, اس کی آنکھیں اس سے بغاوت کر رہی ہیں, کیچڑ بہا رہی ہیں, اس کے دانت اس سے بغاوت کر رہے ہیں, ٹوٹ کے گر رہے ہیں, اس کے بال اس سے بغاوت کر رہے ہیں, اس کی کمر اس سے بغاوت کر رہی ہے. اس کی حکمرانی میں خود بغاوت ہو گئی, وہ اب کیا دوسروں پہ حکمرانی کرے گی. اب یہ دیکھو ایک مصرع کیسا اور دوسرے مصرع میں کیا کس شان سے اس کی تدبیر ہے. ہاں پڑھیے.
وہ ناز حسن جو تھا زینت شعر و سخن کل تک, وہ ناز حسن جو تھا زینت شعر و سخن کل تک, وہ اب پیری سے ہے محسور, کیوں ریشہ دوانی میں.
اعتراضات ترکیب ہمارا کہ وہ جو وہ ناز حسن جو زینت شعر و سخن، شعر و سخن کی زینت تھا، اس کا موضوع تھا، لوگ اس کی تعریف میں اشعار پرندے باندھتے تھے، اشعار کے دفتر کے دفتر لکھتے تھے. وہ اب کیا بات ہے کہ وہ پیری سے خود اپنی اس پر اعتراضات اور تنقیدات ہو رہی ہیں کہ وہ یہ ہے بدماش، یہ وہی ہے جو اپنے آپ کو بیچتی تھی اور فلاں کے ساتھ رہتی تھی. وہ اب پیری سے خود محسوس ہے اپنی تنقیدات میں اور تبصروں میں. سبحان
کہاں کا پردائے محمل، کہاں کی آہ مہجوری، کہاں کا پردائے محمل، کہاں کی آہ مہجوری، وہ بت پیری سے رسوا ہے غبار شتر بانی میں.
پہلا جو تھی وہ محمل جو ہوتا ہے نا، جو اونٹ کے اوپر جو وہ بنا ہوتا ہے کجاوا، اس کو محمل کہتی ہے، جس میں وہ بیٹھتے ہیں. تو وہ جو فرما رہے ہیں جو محمل کیا تھا،
کہاں کا پردائے محمل، کہاں کی،
کہاں کا پردائے، اس پہ پیچھے پیچھے چلتا رہتا تھا اس کجاوے کے پیچھے، وہ اس میں تو کہاں کا پر، اور آہے کرتے تھے اس شاخ، جب وہ محبوب کسی میں اس پردے کی جگہ میں یا گھر میں محمل میں ہو یا گھر میں ہو، یا اس کی جدائی میں آکت مہجوری مانے جدائی، ہجر ہجر جدائی، اس کی جدائی میں آہے کرتے ہیں اور اس سے ملاقات کی تمنا کرتے ہیں. تو اب کہاں کا پردہ ہے محمل، کہاں کی آہ مہجوری، نہ کوئی پردہ ہے محمل رہا، نہ آہ مہجوری رہی. کیا وجہ ہے اس کی؟
وہ بت پیری سے رسوا ہے.
ہاں وہ بت پیری سے رسوا ہے. جب اونٹ چلتا ہے نا پیچھے سے غبار اڑتا ہے، تو بڑھاپے میں وہ غبار اڑنے لگا، وہ پیری سے اس غبار میں مستور ہو گیا، غبار رہ گیا، وہ محمل اور آہ مہجوری سب اس غبار کے اندر چھپ گئے، بڑھاپے کا غبار رہ گیا.
شباب حسن کی رانائیاں صبح گلستان ہے، شباب حسن کی رانائیاں صبح گلستان ہے، مگر انجام گلشن دیکھ شام باغبانی میں، مگر انجام گلشن دیکھ شام باغبانی میں.
شباب حسن
کی رانائیاں،
رانائیاں صبح گلستان ہے، یعنی حسن پر جب شباب ہوتا ہے، حسن پر جب شباب آتا ہے تو وہ ایسے جیسے گلستان میں صبح کے وقت میں پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا حسن معلوم ہوتا ہے. اب یہ تعریف رومانٹک شعر ہے کہ مصرا رومانٹک ہے، یہ بڑے بڑے شعرا بھی ایسا نہیں لکھ سکتے. شباب حسن کی رانائیاں، رانائیاں معنی ادائیں خوبصورتی، اس کے یعنی حسن جمال. تو شباب حسن کا جمال جو ہے وہ ایسا ہے جیسے پھولوں میں صبح ہو جائے اور پھول کھلے ہوئے پھول میں، لیکن اسی کو، لیکن اس حسن کو اس وقت مت دیکھو شام گلستان، جب شام ہو جائے اور اس کے بڑھاپے کی شام آ جائے اس وقت دیکھو کہ باغبانی میں کیا حال ہوا، اس باغبانی کا جو پھولوں کی طرح کھل رہی تھی اس کا کیا حال ہو گیا. انجام کو دیکھو کہ شام کو وہ سب مرجھا گئے پھول جو صبح کھلے ہوئے تھے. اسی طرح شام کو بڑھاپے میں، بڑھاپا شام ہے اور صبح ان کی جوانی ہے، اس شام کو بڑھاپے کی جوانی سارے پھولوں کی رانائیاں ختم کر دیتی ہے.
وہ جانے نغمہ عشاق اور جانے غزل گوئی، وہ جانے نغمائے عشاق اور جانے غزل گوئی ہے پیری سے گل افسردہ بہار شعر خانی میں ہے پیری سے گل افسردہ بہار شعر خانی میں
پھر پڑھیے
وہ جانے نغمائے عشاق
عاشقوں کے نغموں کی جو لکھتے تھے اس کی شان میں اس کی جان تھا وہ محبوب اور زینت غزل کو جو غزل کہتے ہیں شعرا وہ جانے غزل اس کی جان تھا یعنی اسی کے تذکرے اور تعریفیں تھیں اب کیا ہے دوسرے مصرے میں
ہے پیری سے گل افسردہ
اب وہی جو جانے غزل تھا اور اس شاخ کے نغموں کی یعنی بنیاد تھی وہ پیری سے پیری کے آتے وقت وہ سارا اس کا حسن جمال کا پھول جو تھا وہ مرجھا گیا اور بہار شعر خوانی کی جو بہار تھی وہ گل افسردہ میں تبدیل ہو گئی بڑھاپے کے گل افسردہ یعنی سب ختم ہو گیا فانی ہو گیا یہ حضرت والا کے اشعار ہیں بہت شروع کے زمانے کے یہاں کراچی کے ہی ہیں مگر میرے آنے سے بھی پہلے کے ہیں کوئی تقریباً 50 سال پہلے سمجھ لیجیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی آج ہی کے اشعار ہیں اور کسی بڑے شاعر کے کوئی بڑے بڑے شاعر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ادب حالیہ میں اس کو لکھا جائے اگر کوئی دنیا دار شاعر ہوتا تو ادب عالیہ میں اس کو یہ لوگ لکھتے بڑے ادب میں
ہزاروں حسن کے پیکر لحد میں دفن ہوتے ہیں ہزاروں حسن کے پیکر لحد میں دفن ہوتے ہیں مگر عشاق نادام مبتلا ہے خوش گمانی میں مگر عشاق نادام مبتلا ہے
جو سراپا حسن ہے تھے وہ سب قبر میں دفن ہو کے کیڑے کھا جاتے ہیں لیکن جو نادان بیوقوف عاشق ہیں وہ خوش گمانی میں مبتلا رہتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ ایسے ہی رہے گی عارضی حسن کو دیکھتے ہیں اور اس کو مستقل سمجھتے ہیں بیوقوفی سے حالانکہ وہ فنا ہونے والی اور ختم ہونے والی وہ خوش گمانی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہمیشہ یہ اسی طرح اس پر شباب تاری رہے گا لیکن جب اس کا شباب جانے لگتا ہے تو وہ ایسا بھاگتے ہیں جیسے گدھا فرن کیا چیز وہ آئے تھے ہاں گدھے تم کی گدھا بھاگتا ہے ایسا اس سے بھاگ کے اور
اگر ہے عشق تو بس عشق حی اللہ یزل باقی اگر ہے عشق تو بس عشق حی اللہ یزل باقی محبت عارضی ہوتی ہے عشق حسن فانی میں
اگر محبت جاویدہ غیر فانی ہے تو وہ اسی ذات کی ہے جو زندہ حقیقی ہے اور جس کے حسن کو جمال کو کبھی زوال نہیں تو اس کی عشق اور محبت جو ہے وہ بھی کبھی زوال نہیں ہوتا وہ بھی لازوال ہوتی ہے محبت کیونکہ زندہ اور ہمیشہ زندہ رہتی ہے کیونکہ زندہ حقیقی سے محبت ہے اور ان حسین کیونکہ فنا ہونے والے ہیں ان کی محبت بھی عارضی ہے جیسا کہ حضرت کا شعر تھا کہ ان کے عارض کو لغت میں دیکھو کہیں مطلب نہ عارضی نکلے ان کا عارض کو لغت میں دیکھو تو شاید اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ عارضی چیز ہے یہ عارض یہ چہرہ جو ہے عارضی چیز ہے تو ان کی محبت بھی عارضی کیونکہ یہ خدا عارضی اور فانی ہے اور اللہ تعالیٰ کیونکہ باقی ہے اور ان کے حضور میں کبھی زوال نہیں تو ان کی محبت بھی لازوال اور ان سے عشق کرنے والے بھی کبھی زوال نہیں ہوتا وہ بھی زندہ رہتے ہیں ان کا خیالانے بھی زندہ رہتے ہیں
حضرت والا نور اللہ مرخدو کا یہ مقتہ ہے
نہ کھا دھوکا کسی رنگینی عالم سے اے اختر نہ کھا دھوکا کسی رنگینی عالم سے اے اختر محبت خالق عالم سے رکھ سدار فانی نے محبت خالق عالم سے رکھ سدار فانی نے
یعنی دنیا کی رنگینیوں سے دھوکہ مت کھاؤ کسی بھی قسم کی رنگینیوں حسن کی ہو جمال کی ہو مال کی ہو بیوی بچوں کی ہو اگرچہ جائز ہے لیکن دھوکہ مت کھاؤ کہ اسی میں دل لگا لو اور اللہ کو بھول جاؤ کسی دنیا کی رنگینیوں سے اور حسینوں سے دھوکہ نہ کھاؤ اللہ سے دل لگاؤ بس اللہ سے جو ہے یہی بسرت والا کی نصیحت تھی اور یہی سارے جو حسن کے تذکروں کا حاصل یہی ہوتا کہ بس اللہ سے دل لگاؤ اور فانی حسن فانی کو چھوڑو فانی دنیا کو چھوڑو یہاں کی رنگینیوں کو چھوڑو بس اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کو جوڑو چلیے ایک اور 10 منٹ پڑھ دیجیے